پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو ہوگی اور تجزیے لیے جائیں گے ماہرین سے، وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی افغانستان میں امن کے عمل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی پرائے افغانستان ان دنوں دورے پر ہیں خطے کے، اور اتوار انہوں نے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جاوید قمر باجوہ سے ملاقاتیں کی ہیں اور دوسرے عہدیداروں سے ملے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے لیکن وہ مزید کر سکتا ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ جس کے بعد پاکستان میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کیا گیا ہے، اس پر وکیل احتجاج کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں سیاست اس وقت ایک بڑا سرگرم موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی این پی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو کہ حکومت کی اتحادی پارٹی ہے۔ اگر وہ پارٹی کوئٹ کرتی ہے، الگ ہو جاتی ہے اتحاد سے، تو حکومت کی کیا پوزیشن ہوگی اور اپوزیشن کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس بارے میں گفتگو کریں گے، اور آخر میں صدر ٹرمپ کے دورے لندن کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے میر وائس افغان صاحب ہیں اور پاکستان سے حنیف خان صاحب ہیں۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار تسلی بخش ہے، تاہم پاکستان اس ضمن مزید اقدامات کر سکتا ہے۔ میر وائس صاحب، آپ کے خیال میں مزید کیا کر سکتا ہے پاکستان؟
میرے خیال سے یہی بات تو شروع میں سے ہو رہا ہے، جب سے زلمے خلیلزاد صاحب اسی پروسیجر میں داخل ہو چکا ہے تو اسی وقت یہ بات ہو رہی ہے، اور پاکستان بھی یہی وعدے دے رہا ہے کہ ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب جو کیا کچھ ہو سکتا ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، شاید زلمے خلیلزاد صاحب کا اشارہ سعودی عربستان میں جانے والے طالبان کی طرف ہے، جو قطر کی تھیم سے وابستہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے حج کی عمرہ کے ناطے سعودی عربستان سفر کیا ہوا ہے، تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کچھ طالبان لیڈرز وہاں پہ جا چکا ہے، اور اس طرح کی زلمے خلیلزاد صاحب کا کوشش یوں ہے کہ جتنے بھی طالبان لیڈرز موجود ہیں ان سب کو اسی پروگرس میں شامل کر سکے تاکہ ان کے ساتھ ایک ساتھ ہی بات ہو سکے، اور دوسری جانب جو زیادہ کچھ کرنے کی بات ہے وہ یوں ہے کہ ابھی طالبان افغانستان میں بہت ہی بڑے حملے کر رہا ہے، وہ اس حملات میں کوئی کمی نہیں، واضح کمی نظر نہیں آئی ہوئی ہے، تو اس کی اشارہ اس طرح ہے کہ وہ طالبان کو اس بات پہ مجبور کر لے کہ کم از کم سیز فائر ہو سکے۔ تیسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو اب تک طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے، یعنی نہیں، انہوں نے کوئی نشست نہیں کی آفیشیل نشست، اپنی افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں، انہوں نے بھی کچھ ملاقاتی کی ہے، البتہ پس پردہ ملاقاتیں، لیکن آمنے سامنے یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں آئے، جو سب سے بڑی اشارہ ہے وہ اس بات پہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں اس بار اس دورے کا مطلب بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ پروسیجر تیز کرنا چاہیے تاکہ اور بھی سپیڈ مل سکے اسی پروسیجر کو، تاکہ جلد سے جلد ہو سکے کہ اسی صلح کی جو باتیں ہیں، صلح جو ایک ساتھ آ جائے۔ طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ آنے والی چار مہینے ہمارے لیے بہت بڑی اہم ہے، اور وہ ان کی کوشش یوں ہے کہ چار پانچ مہینوں تک اس بات کی خلاصہ کر سکے، لیکن اب خلاصہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر ایک جانب ہم دیکھ لیں افغان گورنمنٹ اگر بات چیت میں نہ ہو تو خلاصہ ناممکن ہے، کیونکہ بات اینڈ آف دا ڈے تو وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ افغان گورنمنٹ کی کوششیں بھی تیز ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی صدر غنی صاحب اور عمران خان نے سعودی عربستان میں ملاقات کی تھی، اس سے پہلے اسی ملاقات کی سلسلے میں اس ملاقات کو بنانے کے لیے یا تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے افغان سیکورٹی کونسل کا جو چیف ہے حمداللہ محیب صاحب، وہ گیا ہوا تھا پاکستان میں، سیاسی حکام کے ساتھ ساتھ فوجی حکام کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتی ہوئی ہے، تو افغان گورنمنٹ خوش نظر آ رہا ہے یا وہ اس بار اس طرح امید رکھتے ہیں کہ پاکستان نے وعدے دیے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جہاں تک پاکستان کی تعلق ہے, کچھ چیزوں پہ پاکستان یہی کہتے کہ ہماری بس میں نہیں ہے. پاکستان کی بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی بس میں جو ہوتے ہیں وہ تو کر رہا ہے, جو بس میں نہیں وہ نہیں. لیکن افغان گورنمنٹ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بس میں جو ہے وہ افغانستان کے ناطے پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. مثلاً وہ ہے طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی بات, طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات, جو کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ آمنے سامنے کر سکے. تو اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تینوں فریقین, چاروں فریقین بلکہ میں کہہ سکتا ہوں, سرگرم ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب طالبان بھی پاکستان بھی افغان گورنمنٹ بھی اور امریکنز بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے, جو یہ کوشش قابل ستائش ہے.
اچھا, میں ایک سوال کا جواب دیجئے, جو بات آپ نے کی اس سے ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ خود طالبان کے درمیان بھی دھڑے بن گئے ہیں.
آج بھی ایک نئی دڑا بن چکا ہے فدائی محاذ کے نام سے. ایک نئی دڑے کا پریس ریلیز میرے پاس آیا ہوا تھا. تو دڑے تو بنتے ہیں اور دڑے بننے کی خواہش حامد کرزئی صاحب کر رہا تھا شروع میں سے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب جتنی بھی دڑے ہو سکے سب کی سب کے ہاتھ میں ایک ہی جھنڈا ہے, وہ ہے طالبان کی وائٹ جھنڈا, اور سب کی سب جو ایک ٹائٹل یوز کر رہا ہے وہ ہے ملا محمد عمر اخوان. اب ہر کوئی یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ زبردست طالب اپنے آپ کو شو کر سکے. تو وہ دڑے جتنے بھی بنتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے تو بات تو ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا دڑا جو ابھی طالبان کی جو تحریک ہے, جو وہ اپنے آپ کو امارت سمجھتے ہیں, ان کی جو آفیس ہے قطر میں, اور وہ لوگ جو زیادہ تر پاکستان میں آنے جانا کرتے ہیں اور جو پاکستان سے آپریشنز کرتے ہیں افغانستان, سب سے بڑا دڑا تو یہی ہے. بات تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا بات ان کے ساتھ کرنا چاہیے, کوشش تو ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے. باقی جو چھوٹے دڑے ہیں جیسے کہ ہو چکا ہے ملا منان کی دڑا تھی, ملا ابھی جو فدائی محاذ کی دڑا آ چکا ہے, یا اکانی شبکہ, اتنی چھوٹے موٹے دڑے ہیں طالبان میں, لیکن ساتھ اگر دیکھ لے تو ان کی مفادات کے لیے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں, ہمیشہ ایک ہو چکا ہے. تو ان سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اس بات سے اثر پڑے گا کہ طالبان کو مذاکرات کی تھیم میں افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بٹھا دیا جائے.
اچھا,
تو اس چیز کو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اس بار میرے خیال سے عمران خان صاحب اور ساتھ ساتھ فوجی حکام نے پاکستان سے یہ اشارے دے چکا ہے افغان گورنمنٹ کو.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا حنیف خان صاحب, یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان کے جو مؤثر دھڑے ہیں, خاص طور پر جو اپنے آپ کو امارت کہتے ہیں, ان کو افغان حکومت کے ساتھ بٹھال سکیں اور کسی معاہدے پر پہنچا سکیں؟
دیکھیے, جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں, افغان طالبان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کی یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ہم جو بھی کہہ لیں ان کو, یا ایجنسیاں کہہ لیں, یا جو الزامات ماضی میں لگتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا اثر وسوخ ہے افغان طالبان پر, 9/11 سے پہلے صورتحال مختلف تھی اور 9/11 کے بعد کی صورتحال ہمیں سمجھنی ہوگی. پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو باثر حلقے ہیں ان کا یقیناً افغان طالبان کے ساتھ رابطہ تو ممکن ہے, لیکن یہ کہنا کہ مکمل کنٹرول ہے ان کا پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کے باثر حلقوں کا افغان طالبان پر, میرے خیال میں یہ درست نہیں. اور 9/11 کے بعد یہ فاصلے جو ہے یہ کافی بڑھ چکے ہیں. آپ ملا سلام ضعیف کی کتاب پڑھنے یا ان کے جو ان کی جو باتیں تھیں ان کی گرفتاری کے بعد, گوانتانامو بے کے بعد جو انہوں نے باتیں کی, یا اس سے پہلے جو افغان طالبان تھے, جو لیڈران تھے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا, بار بار کہا گیا کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے 9/11 کے بعد. پاکستان کی طرف سے جو سپورٹ ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں مل سکی, بلکہ ایک طرف ان کا الزام یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ وہ حکمت عملی بنا رہے تھے, دوسری طرف ہمیں بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے ایک لفظ بار بار دہرایا ہے اپنی مختلف پروگراموں میں بھی اور مختلف انٹرویوز میں بھی, اور جب بھی ان سے اگر کسی کا رابطہ ہوا ہے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ پاکستان پر اعتبار نہیں کرتی. ان کا الزام ہے افغان طالبان کا جو پاکستان پر لگ کر چلا آ رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ افغان طالبان پر پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے یہ درست نہیں. ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دھڑوں کے ساتھ یا کچھ افغان طالبان کے کچھ باثر لوگوں کے ساتھ روابط یقیناً ہیں, اور روابط اس شکل میں ہیں کہ ان کے جو فیملی ممبر تھے یا ان کے جو مختلف لوگ, ان کا پاکستان میں آنا جانا لگا رہا ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ افغانستان کے کافی مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور وہ افغان مہاجرین کی شکل میں ان کا آنا جانا یہاں پر, ان کا علاج معالجہ, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. لہٰذا پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ مکمل طور پر افغان طالبان کو پریشرائز کرے, اور وہ تمام وہ شرائط جو امریکہ چاہتا ہے یا بات چیت کے لیے جو ماحول امریکہ چاہتا ہے اس ماحول میں بیٹھ کے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے اور امریکہ کی شرائط پر کرے, میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے. ہاں پاکستان اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ جو روابط ہیں یا جو ماضی میں جن لیڈران کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ جو رابطہ ہے, ان کے ساتھ جو تعلق ہے, اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے امن کے لیے ان کو ایک کردار ادا کرنے میں کنونس کر سکے یا قائل کر سکے, اتنا یقیناً وہ کر سکتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ جو میٹنگ ہونے جا رہی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں جعفری صاحب, جو افغانستان میں ہندوستان کا جو کردار ہے وہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ کٹکتا ہے.
میں ایگزیکٹلی اسی پر آنے والا تھا ابھی. جی
مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا جو بھی کردار ہوگا, جو بھی کردار ہوگا پاکستان کا, وہ افغانستان کے اندر ہندوستان کے کردار کو نظر میں رکھتے ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے تناظر میں ہوگا. لہٰذا امریکہ بھی اب یہ سمجھ چکا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کے جو باثر حلقے ہیں وہ یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو باور کرا چکے ہیں کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ, بڑھتا ہوا اثر و رسوخ افغانستان میں شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم جب اب کوئی کردار ادا کریں افغانستان کے امن کے حوالے سے. یقیناً ہم تو ہم سے بڑا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہندوستان کے کردار کو محدود کرنا ہوگا, ہندوستان کے کردار کی وضاحت کرنی ہوگی, اس کی نوعیت جو ہے وہ بتانی ہوگی.
جی.
اور مستقبل میں اس کی کیا نوعیت ہوگی, مستقبل میں اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑیں گے, یہ تمام باتیں ہندوستان کے ترازو میں پاکستان کو اپنے فیصلے کرنے ہوں گے, اور یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو باور کرا چکا ہے پاکستان.
اچھا جی میر صاحب یہ بتائیے, جو بات ابھی حبیب صاحب نے کہی تھی میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ پاکستان اپنے لیے ہندوستان کو افغانستان کے ذریعے خطرہ سمجھتا ہے, اور وہاں اس خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے بقول اس کے سلسلے میں کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بات کرنا پڑے گا کہ اب یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کا کنٹرول ہے طالبان پر, طالبان پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے, یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اگر ہم حقیقت چھپانے کی کوشش کرتے تو مسئلے کا حل بھی نہیں نکل سکتا. سب سے پہلے تو یہ بات ماننا پڑے گا, کیونکہ پاکستانی حکام مان رہا ہے, نواز شریف صاحب مان چکا ہے, یہ پرویز مشرف صاحب مان چکا ہے, انٹیلیجنس اداروں کی جتنی بھی چیف گزر چکی ہے سب نے یہ بات مان لیا ہوا ہے کہ 9/11 کے بعد ان کی جو کنٹرول تھا اور ابھی تک وہ ہے موجود ہے وہ طالبان پاکستان سے گئی ہوئی ہے. قطر مجھے معلوم ہے ابھی کچھ دو ہفتے پہلے طالبان کو پاسپورٹ مل چکا ہے. اب کچھ سب باتیں تو کوئی ریڈیو میں نہیں کر سکتا, تو ابھی تک وہ پاکستان کی ڈاکومنٹس میں پاکستانی شناخت کارڈ پاسپورٹ میں وہ ٹریول کر رہے تھے, البتہ وہی طالبان جو نئی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے قطر آفس کو, پرانی جو طالبان تھے وہ بھی پاکستانی ڈاکومنٹس پہ گئے ہوئے تھے لیکن بعد میں اسے افغان ڈاکومنٹس مل چکا ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان ایک بات مان رہا ہے کہ وہ پاسپورٹ تو افغانستان کا یوز کر رہا ہے, لیکن افغان گورنمنٹ کو وہ نہیں مانتے, افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے نہیں. ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے. دوسری سوال یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی تعلق ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں بالکل ملوث ہے, لیکن ملوث ہونے کا طریقہ کچھ الگ ہے. 47 سے لے کر آج تک انڈیا افغانستان میں گورنمنٹ کو ہاتھ دے رہا ہے. ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں کوئی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے, کیوں مسلح اپوزیشن کو انہوں نے لیا ہوا ہے اپنی سپورٹ میں. جتنی بھی گورنمنٹ جا چکا ہے ایکسپٹ طالبان گورنمنٹ کی, وہ سب کی سب اسی اپوزیشن کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے ماضی میں بھی, آج بھی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر پاکستان سچ مچ انڈیا کے کردار نبھانا چاہتے ہیں یا افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ یا افغانستان یا افغان عوام کے ساتھ اچھی کردار نبھانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. وہ طریقہ یہ ہے, وہ کیوں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ جو بھی گورنمنٹ آتے ہیں انڈیا ان کی سپورٹ میں ہے. اب میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, شاید مناسب بھی نہیں ہوگا, وہ یوں ہے کہ جتنے بھی بندے انڈیا سے آتے ہیں وہ انجینئر ڈاکٹر بن کر آتے ہیں, وہ کسی اچھی اسکلز کے ساتھ آتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہمسائے ملک سے جو لوگ آ رہا ہے وہ بلاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب اس پہ بچا بچا سمجھتے ہیں افغانستان کی, تو ہم بھی یہی نہیں چاہتے کہ ہم اتنی قریب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ, تو نہیں ہونی چاہیے. اب زمانہ گزر چکا ہے, اب پاکستانی حکام کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی عرصہ گزرنے کے باوجود اگر وہ بھی جنگ سے, تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا. اگر افغانستان میں حالات خراب ہو تو پاکستان کی سب کچھ پہ اثر پڑے گا.
بالکل,
تو میرے خیال سے پاکستانی حکام کو سوچنا چاہیے, اسی پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا. اور افغان گورنمنٹ کو, پاکستانی حکام کو یہ یقین دلانا ہی ہوگا کہ اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, تو اسی مذاکرات میں ایک دوسرے کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے خلاف نہیں جائیں گے, یہ ہماری طرف اگر کوئی انوالو ہوتا ہے, امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, تو ان دونوں ممالک کے درمیان جتنی بھی شکوک و شبہات یا ڈر کی فضا موجود ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اگر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, سوری, وہ یہ ہے کہ جب اشرف غنی احمدی کی گورنمنٹ آیا تو انہوں نے کیا کچھ پاکستان کو نہیں دیا, وہ کتنی پریشرائز تھے افغانستان کے اندر, انہوں نے سب کچھ کی سب اختیارات پاکستان کو دی, لیکن پاکستان میں وہ لوگ جشن منا رہے تھے اور یوں سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کچھ سامنے نہیں آ رہا تھا, کاش ہو رہے تھے. اب بھی ٹائم ہے سوچنے کے لیے, میرے خیال سے اس بات
بالکل صحیح ہے,
زیادہ سوچنا پڑے گا.
صحیح, حنیف صاحب میرے پاس ایک منٹ ہے, آپ کا کمنٹ.
دیکھیے بالکل, انہوں نے کسی حد تک درست کہا, ماضی میں ایسا ہو رہا ہے, ہوتا چلا آ رہا ہے. انہوں نے درست کہا کہ ماضی میں کچھ ایسی پالیسی تھی پاکستان کی جو شاید پاکستان کے اس وقت کے حکمران یا باسر حلقے اس وقت اس پالیسی کو صحیح درست سمجھ رہے تھے. لیکن اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت سی چیزیں اب بدل چکی ہیں اور بدلنے کی طرف جا رہی ہے. اب چونکہ اگر افغانستان میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ طے پاتا ہے یا جب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں کریڈٹ پاکستان کو ملے گا, اور بہت سے لوگ پاکستان سے دشمن جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کریڈٹ ملے. تو ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے, ماضی میں جو کمزوریاں ہوئی ہیں پالیسیز کی وجہ سے, اس وجہ سے ہم بار بار پاکستان پر شک کرتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا بھی حقیقت پسندانہ سوچ رکھنا,
بالکل صحیح,
اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان کو کریڈٹ ملنے جائے گا اس کریڈٹ کو خراب کرنے کے لیے بہت سی قوتیں اس میں کار فرما ہیں, اور وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گی. جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کہ پاکستان میں بھی انوالو ہے, دھماکوں میں, انہوں نے دھماکوں کی بات کی, پاکستان میں ہزاروں دھماکے ہوئے, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز, پاکستان کی عوام, پاکستان کے عام لوگ, اسی طرح افغانستان میں بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو کوئی قوت ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کو
ایک جگہ نہیں ہونے دیتی,
رکاوٹ ہے.
بہت شکریہ حنیف صاحب اور میرویس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. پاکستان سپریم کورٹ بار کے صدر جناب امان اللہ کنرانی صاحب ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ کے ایک جج کا جو ریفرنس دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد کنرانی صاحب سے بات کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک, بہت شکریہ جناب امان اللہ صاحب آپ کے تشریف لانے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کے, پاکستان میں وزارت قانون اور اسیٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جانے کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں, اور وزارت قانون کا کہنا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی غیر ملکی جائیدادوں کی اطلاع ملی ہے, اسی لیے یہ کارروائی کی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی جانب سے ججز کی بیرون ملک موجودہ جائیداد کی تصدیق شدہ رپورٹ کے بعد معزز ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے. یہ بتائیے عبدالرحمان صاحب کہ یہ قانونی صورتحال ہے, حکومت باقاعدہ ایویڈنس دے رہی ہے, اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے سے روکنے کے لیے وکلا کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟
ہیلو
جی فرمائیے.
آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟
جی
میں کمان اللہ کنگرانی ہوں جی, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار.
جی جی جی
میرا خیال تھا کوئی اور آپ کے ساتھ لائن پر ہے.
نہیں نہیں آپ سے
گزارش یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر سپریم جوڈیشل کام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے, ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں, اور نہ ہی ہم اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اس وقت 350 سے زائد کمپلینٹس موجود ہیں سپریئر کورٹس اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے خلاف, اور انہوں نے یہ قانون اور قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ اس جو شکایات ہیں اس کے مدرجات ہیں اور اس کے ڈیسیجنز ہیں وہ کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کیے جاتے, ان کو سیدھا حراست میں رکھا جاتا ہے. تو ہم یہ حیران ہیں کہ جو 350 کمپلینٹس کے بارے میں آج تک کسی کو سن گن نہیں ہوئی.
امان اللہ صاحب ذرا اپنی جگہ سے آپ موو کر جائیں, تھوڑا سا آپ کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی.
جی
آپ جہاں پر ذرا سا موو کر جائیں اس جگہ سے, تھوڑا سا سگنل خراب ہو رہا ہے. جی
اچھا اچھا ابھی ٹھیک ہے.
جی فرمائیے.
ہلو
جی جی جی
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم کسی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں ہے, نہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 350 کمپلینٹ ہیں سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف, ان شکایات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا ہے کہ ان کا قانون اور قاعدہ ہے کہ ان کو کس طرح نمٹایا گیا, ان کے خلاف کیا شکایات ہے لوگوں کو. مگر قاضی فائزی صاحب کے معاملوں کو اتنا ہائپ کریٹ کر دیا گیا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے, جبکہ ہمارا آئین اس معاملے میں واضح ہے. آرٹیکل 209 ہے مس کنڈکٹ کا, مس کنڈکٹ کی 11 سکے ہیں جس میں کئی اس کے مندرجات ہیں, اس کے اندر کہیں بھی وہ جرم ثابت نہیں, اس جرم تصور نہیں کیا جاتا جو قاضی فائز عیسیٰ پر عائد کیا جا رہا ہے, جس میں وہ ان کے بیگم کے جو جائیداد ہے اس کے ذکر نہ ہونے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے. یہ ایک ایف بی آئی اور ٹیکس کا معاملہ ہے, اس کے اندر کوئی بدنیتی قاضی صاحب کی نہیں ہے, مگر یہاں بدنیتی بھی یہ ہے کہ قاضی صاحب ایک اپرائٹ انسان ہے, اس کے فیصلے جو ہے بولتے ہیں اور دنیا کے سامنے ان کے فیصلوں کو آزادانہ مانا جاتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ ہے, ہمارے ملک میں ہمارے بدقسمتی سے کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے, جسٹس منیر نے جس طرح ہماری اسمبلی کو توڑا تھا ایوب خان کے دور میں, اس کو انہوں نے مینٹین کیا, اور اس طرح ارشاد حسن خان نے ڈی سی او کے تحت حلف اٹھا کر ججوں کو نکالنے میں مدد کیا, جسٹس ریاض سے جنہوں نے دکانداری چلائی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, ایسی روایت رہی ہے, ایسے ججوں کا تاریخ دہرایا جا رہا ہے تاکہ آزاد اور ایماندار لوگ اس سپریم جوڈیشری میں نہ رہے اور خوشامدی اور تابع مرضی جوڈیشری آ رہے. اس لیے قاضی صاحب کا سر فخر سے بلند ہے, ہم اس کے اصولوں کے ساتھ ہیں, ان کے فیصلوں کے ساتھ ہیں, ان کے ایمانداری کے ساتھ ہیں, تو اس ایماندار شخص کے خلاف اگر کاروائی ہوگی تو ہم اس کو معمول کی کاروائی نہیں سمجھیں گے. معمول اچھا. کی کاروائی وہی ہے جو کرپشن ہو, اقربا پروری ہو.
اچھا.
یہاں پر اقربا پروری کا یہ حال ہے, ایک چیف جسٹس نے اپنے بیگم کو جج بنایا, یہ سریحن مس کنڈکٹ ہے, اس نے اپنے بیٹے کے خاطر سپریم کورٹ کے وکیل کے جو معیار ہے اس کو 10 سال سے کم کر کے اس کو 7 سال تجربہ کر دیا تاکہ اس کے بیٹے کو لائسنس مل جائے, تو اس طرح کی بےمانیاں ہوئی اور کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھایا. کسی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کوئی جو ہے شکایت سردہ تک نہیں پہنچائی, ادھر اس میں چغلی کیوں کھائی ہے جو قاضی صاحب سے منسوب بھی نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس پروسیس
اچھا.
کو ہم نہیں چلنے دیں گے, یہ بدنیتی پر مبنی پروسیس ہے, اس کو ہم ہاتھ سے روکیں گے, کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ جو ظلم ظالم ہے اس کا ہاتھ روکو, طاقت سے روکو, طاقت سے نہیں روکتے زبان سے روکو, اور نہیں تو اس کو برا جانو. ہم
اچھا.
ایمان کے خاطر اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے, طاقت سے روکیں گے.
اچھا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جو کہ مشیر اطلاعات ہیں پرائم منسٹر کی, اس بارے میں جو بات کہی ہے اس سے آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے, سنیے.
حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی شہری وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے اگر وہ آئین اور قانون سے باہر جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کنڈکٹ یا اپروچ ایسی جو اس کے پیرامیٹرز کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتی تو وہ قانون کے تابع ہے اور قانون کو حرکت میں آنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔
امان اللہ صاحب، یہ بتائیے کہ انڈکلیئرڈ پراپرٹی قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟
جناب علی، انڈکلیئرڈ پراپرٹی باقاعدہ طور پر خلاف ورزی ہے جب ان کی اپنی پراپرٹی ہو۔ جب ان کی بیگم کی پراپرٹی ہے، وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں ضرور داخل کرتی ہوگی ایز اے شہری، مگر قاضی صاحب کے آمدنی سے کچھ بھی نہیں گیا۔ جو خاتون ہے اس کو میں پرسنلی جانتا ہوں، سو اپنا جک آباد اور نصیر آباد میں اس کی بڑی زمین ہے اور انہوں نے چھوٹا سا ایک گھر لیا ہے۔ اتنا بڑا امپائر، اتنے بڑی اسٹیٹ وہاں کوئی نہیں خریدی۔ وہ خاتون نے اگر اس کا اپنا ظاہر نہ کیا ہو تو وہ کوئی جرم ہے، مگر قاضی صاحب کے اوپر ایک جرم اس لیے نہیں بنتا ہے، جو مس کنڈکٹ کا ڈیفینیشن 11 شکین مس کنڈکٹ کی، اس کے اندر یہ فال ہی نہیں کرتا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں فال کرتی ہیں اس پر تو کسی پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 350 کمپلینٹس ہیں مس کنڈکٹ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے۔ فردوش آصف عوان صاحب ان کمپلینٹس کو کیوں نہیں سامنے لا رہے ہیں؟ ان ججوں کا نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہی امتیازی سلوک ہے۔ بدنیت اس لیے ہے کہ اس میں قاضی صاحب نے ایسے فیصلے کیے ہیں آزادانہ جو کسی کو برداشت نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، قاضی صاحب نے 8 اگست 2016 کو کوئٹہ میں جو کارنیج ہوا تھا، وکیلوں کو شہید کیا تھا، 60 وکیلوں کو دہشت گردوں نے، 100 قریب وکلا کو زخمی کیا اور شہریوں کو، تو اس کے اندر جو کمیشن بنا قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت بڑی محنت کے ساتھ دہشت گردی کے نیکسس کو ڈسمینٹل کیا اور دہشت گردی خلاف حکومت اقدامات کو مسترد کیا اور آئندہ کے لیے ایسی گائیڈ لائن مرتب کی جو آج ان کی رپورٹ ایک بائبل کا درجہ رکھتی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑا ٹول ہے اور آج اس ٹول کو پوری گورنمنٹ بلوچستان استعمال کر رہی ہے، اس کے ویژن سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور لگتا یہ ہے دہشت گردوں کو قاضی صاحب کا عمل، قاضی صاحب کا سپریم کورٹ میں بیٹھنا وہ پسند نہیں ہے۔
اچھا،
اس لیے یہ میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ دہشت گردوں کے سپورٹ میں اس کو ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دہشت کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام کیا اور اس کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا۔
اچھا، آپ نے اپنی نیوز کانفرنس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر یہ معیار رکھا گیا تو پھر کوئی بھی جج نہیں بچے گا، کیا مقصد اس سے آپ کا؟
میرے مقصد یہ ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ ان کے خلاف کمپلینٹس موجود ہیں، ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے اپنی عمر میں کمی بیشی کی ہوئی ہے، ایسے ججز بھی موجود ہیں ہائی کورٹ میں جنہوں نے اپنے 300-400 فیصلے نہیں لکھے، نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے یہاں پر ہمیں سپریم جوڈیشل میں ججز ہیں جنہوں نے نااہل لوگوں کو جج بھرتی کیا ہے آئین اور قانون کے برعکس، تو ان کے خلاف اگر ریفرنس فائل ہوئے تو کوئی ایک جج بھی نہیں بچے گا اس پروسیس سے۔ اور ہم خوش ہوں گے جب ان کا پروسیس میں لایا جائے، ہم خود پروسیکیوٹر بنیں گے، ہم حکومت کی مدد کریں گے، مگر حکومت سامنے آئے ان کرپٹ ججوں کو پروسیکیوٹ کرے جن کے خلاف شکایات موجود ہیں۔ ایک شریف و ایماندار دیانتدار باصلاحیت جس نے دہشت گردی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔
اچھا،
یہ تو ایک دہشت گردی عدالتی دہشت گردی ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج کو دہشت گردی کے وجہ سے کہ وہ ان کے خلاف ہے دہشت گردوں کے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ریاست۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نعمان ستار صاحب نے، قائد اعظم یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
میں سمجھتا ہوں، میں اس کو کمپیئر کروں گا، یہ ٹرسٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے پولیٹیشنز کی، کہ جیسے کہ آپ کی مطلب بات کر رہے تھے، میں ان سے بھی کروں گا کہ اس چیز میں ایک جیسے کہ رونگ ڈوئنگ ہے، یہ سب چیزیں ہیں یہ بے تحاشا پریزنٹ ہیں، چل رہی ہیں، لیکن اگر اس میں آپ ایک خاص پاکستان یا فرد کو فوکس کریں گی تو یہ پھر ڈسکریمنیشن لگے گی۔ یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیشن کے حوالے سے کہ کتنے لوگوں کا اعتبار پہ فوکس ہے، اسی طرح اگر آپ ایک خاص جج یا ایک ججز پہ اس میں فوکس کریں گے تو ظاہر یہ ہوگا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور اس پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جو لیگل کمیونٹی ہے اس نے بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے، جوہر ایسوسیشن نے بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے، اور اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل پروسیس ہے اور جو جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے میرے خیال میں مشکلات ہیں، اور اس کے لیے مشکلات ہیں تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گی، جبکہ اگر ساری جوڈیشل کمیونٹی جو ہے لیگل کمیونٹی انکلوڈنگ اس میں آنسر کے ججز بھی شامل ہوں گے، सारे लॉयर फैमिली होंगे, अगर साथ मिल जाते हैं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी गवर्नमेंट के लिए, जो कि आजकल जिसके ऑलरेडी इसके लिए माशी हालात इसमें अच्छे नहीं चल रहे हैं।
अच्छा, हमारे साथ आइएगा, ये बताइए अमानुल्लाह साहब कि अब आपका आइंदा लाए अमल क्या है, 14 जून को हेयरिंग है, आपका क्या प्लान है?
हमने अर्ज कर दिया है जी कि हम लॉकडाउन करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों को बंद करेंगे, हम उसके अंदर होंगे, हम इस रेफरेंस को जो बदनीयती पर मबनी है, जो एक मुंसिफ को जबरदस्ती अपने जिम्मेदारियों से रोकना चाहते हैं, हम इंसाफ की खातर, हम अदल की खातर, अदल को बचाने की खातर अंदर होंगे, उस रेफरेंस को आग लगाएंगे, हमारे उन कुवतों को उसी वक्त पैगाम देंगे आप इस बदनीयती की बुनियाद पर कौम के अजायम के साथ नहीं घिर सकते।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब अमानुल्लाह कंगरानी साहब, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त दिया एक बड़े अहम मसले के ऊपर। डॉक्टर उमर आप हमारे साथ रहेंगे, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वेलकम बैक सामईन, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस की, और अब उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इन दोनों बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, एक जानब अपोजिशन की कोशिश कर रही है कि वो मुत्तहिद हो जाए, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मुत्तहिद भी हो रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज आरई भी हो रही है। दूसरी जानब वो हुकूमत है जिसकी इत्तेहादी पार्टियों में से एक पार्टी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ए मैंगल ग्रुप ने बजट इजलास में हुकूमत को वोट न देने का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि आया इससे हुकूमत के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी या हुकूमत सर्वाइव कर सकेगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट के हैं और डॉक्टर नुमान साहब हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये बताइए कि अगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जैसा कि उसने कहा है कि वो हुकूमत को बजट के लिए वोट नहीं देगी, गवर्नमेंट पार्टी पर, पीटीआई की गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा उसका? अहमद बिलाल महबूब साहब, आप जरा जी आपकी बात हो चुकी है, आपसे तो मैंने खुदा हाफिज कह दिया था। अहमद बिलाल महबूब साहब की लाइन मेरे ख्याल में खराब है, दोबारा हम प्रोड्यूसर से कहते हैं कि मिलाए। इन द मीन टाइम आप बताइए डॉक्टर नोमान सत्तार साहब की क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल हुकूमत के लिए, क्या मुश्किलात हैं?
मैं समझता हूँ कि जो बजट आ रहा है जिसका बहुत इंतजार हो रहा है, मैं समझता हूँ जो अपोजिशन पार्टीज हैं और इवन आवाम के हवाले से भी बहुत इंतजार हो रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि समहाउ जो अभी तक जो सर्वेज हैं, असेसमेंट हैं, उसमें एक अच्छा, जिसे कहते हैं अच्छा बजट हम नहीं देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको जो पास कराना है वो इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, और जैसे अभी आपने मेंगल साहब की पार्टी का जिक्र किया और उन्हें ऑलरेडी इस पर एक अपना इंडिकेशन दे दिया है, उसका मेरा जवाब ये होगा कि गवर्नमेंट के पास अपने तरीके होते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि बेसिकली मेंटेन करना है कि जो उनका बलूचिस्तान में रोल है वो कायम रहे, और उसके लिए उन्हें मेंगल साहब को अपनी तरफ उनको इसके लिए तैयार करना है। लेकिन खाली एक, अगर एक पार्टी करती है तो मेरे ख्याल में इस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बाकी पार्टी की जो कोलिशन पार्टनर से मैं कहूंगा कि PMLQ है, MPN है, ये सब लोग उनके साथ हैं, तो अनलेस के बाकी पार्टी इसमें शामिल हों, अभी उनका स्टैंड सामने नहीं आया है, तो एक पार्टी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस के जो अपोजिशन है वो सारी इसमें मुतहदा हो। और मैं समझता हूँ ऐसी बजट जैसी चीज पर इन सबको मुतहदा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रंच है जो कि रिसेंटली स्पेशली भी जो ऑयल पैकेज से आया है और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल टाइम होगा आवाम के लिए, और आई थिंक गवर्नमेंट को इसको बचाना मेरे ख्याल में इतना ईजी नहीं होगा अगर इसमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ मिल जाती हैं।
अच्छा, हमारे साथ रहेगा अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी लाइन उस वक्त खराब हो गई थी, हम गुफ्तगू नहीं कर सके। ये बताइए कि जैसा कि अभी हम डॉक्टर नोमान सत्तार साहब से ही बात कर रहे थे कि अख्तर मैंगल साहब अगर निकलते हैं इत्तेहाद से, یا ان کے ساتھ ووٹ نہیں دیتے تو پاکستان کی سیاست کس طرح متاثر ہوگی اس سے؟ احمد بلال محبوب صاحب،
مینگل صاحب سے بھی پہلے
جی
آواز میری کیا؟
جی آ رہی ہے آواز.
جی اختر مینگل صاحب سے بھی پہلے ایک بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر کسی حکومت کا کیا مقام رہتا ہے اور اعتماد کی کیا صورتحال ہے. اگر عوام کے اندر کسی پارٹی کی اور کسی حکومت کی ہوا اکھڑنی شروع ہو جائے تو پھر باقی پارٹیاں بھی اس ہوا کو بھانپتی ہیں اور اس کے مطابق پھر فیصلہ لیتی ہیں. اگر کوئی حکومت لوگوں کے اندر بہت مضبوط جڑیں رکھتی ہو اور لوگوں کا اعتماد بڑا مضبوط ہو تو پھر کسی بھی پارٹی کے لیے ان کو چھوڑ کے جانا ممکن نہیں ہوتا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے چند ماہ کے اندر جو پرفارمنس تھی یا جو صورتحال تھی یا جو غیر مقبول فیصلے تھے ان کی وجہ سے عوام کے اندر کسی حد تک ان کی جو ان کی جو حمایت تھی اس کے اندر کچھ کمی واقع ہونے لگی ہے. اسی وجہ سے پارٹیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی کولیشن کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف دیکھیں. تو اختر مینگل صاحب ایک یوں سمجھیں کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے بعد ایک قسم کا ایک مومنٹم ڈیولپ ہو جائے اور کوئی دوسری پارٹیاں جو ایج پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو فینس پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی شاید اس طرح کے فیصلے کریں. لیکن اس سارے کا دارومدار یہ ہوگا کہ عوام کے اندر کیا اعتماد بحال رہتا ہے یا اعتماد کمزور ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کو ایسے رکھتا ہے کہ یہ آج گئے یا کل گئے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر دوسری پارٹیاں بھی یہ راستہ اپنا سکتی ہیں. خطرہ موجود ہے کیونکہ بنیادی طور پر ان کے پاس اپنی پارٹی کی عددی اکثریت یا تو ہے نہیں یا پھر بہت کمزور ہے.
احمد بلال محبوب صاحب یہ بتائیے کہ کیا کسی بھی حکومت کا جو اتنے بگڑے ہوئے حالات میں آئی ہو پرفارمنس کو جانچنے کے لیے 10 ماہ کا عرصہ کافی ہوتا ہے؟
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے کیا معیار وضع کیا تھا. اگر آپ نے وہ تمام باتیں نہ کی ہوتی اور وہ تمام وعدے نہ کیے ہوتے اور وہ توقعات اتنی لوگوں کی بلند نہ کی ہوتی تو شاید لوگ بھی اس حکومت کو اور اس پارٹی کو اس بلند معیار پہ نہ جانچ رہے ہوتے. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ بات نہ ہوتی تو پھر شاید ان کو فیئر ٹائم ملنا چاہیے. آفٹر آل آپ 5 سال کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے 5 سال تو دیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ نے خود آنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو کچھ توقعات ان کی پیدا کی ہوں تو پھر جب ان توقعات کو آپ حقائق کے ساتھ موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان توقعات کے مقابلے میں حقائق تو بالعکس ہیں تو پھر اس وقت لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے اور یہی صورتحال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی جو حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے بجائے اس کے حکومت کا اعتماد مضبوط ہو وہ کمزور ہوتا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہونا چاہیے نہیں, میرے خیال میں ٹائم ہونا چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنا ڈائریکشن صحیح دکھائیں گے اور لوگوں کے اندر کسی حد تک اعتماد پیدا کریں گے تو وہ انتظار کریں گے, ان کے پاس کیا چوائس ہے. لیکن اگر آپ کہتے کچھ رہے ہیں اور آج بھی اگر آپ بالکل پلین ٹاکنگ نہیں کرتے اور ان کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بہرحال فائن پوائنٹس کو نہیں سمجھتے. لوگ تو بنیادی طور پہ اپنی حالات بہتر جاننا چاہتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, جہاں پہ انفلیشن بڑھ رہی ہو, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہو, تو وہ اس کی وجوہات جاننے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے, وہ پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہاں آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ کے ہاں یوٹیلیٹیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آپ کے ہاں باقی جو ملک کے تمام انتظام کے طریقے ہیں, ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, ابھی حال ہی میں جو پبلک اوپینین پولز ہوئے ہیں ان کے اندر مہنگائی کو پرابلم نمبر 1 قرار دیا لوگوں نے اور ان امپلائمنٹ کو پرابلم نمبر 2 کہا, کرپشن کو پرابلم نمبر 4 کہا. تو ہم موجودہ حکومت کو پرابلم کرپشن کو سب سے بڑا پرابلم سمجھتی رہی ہے. لیکن لوگ ایسا نہیں سمجھ رہے, لوگ تو پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں مہنگائی کے معاملے میں, ان امپلائمنٹ کے بارے میں. ہاں آپ لاجیکلی انالیسز کے ذریعے فائن پوائنٹس پہ دیکھیں تو آپ کو لگے کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے, لیکن لوگ بہرحال نتائج دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی جو زندگی کا معیار ہے اس کے اندر معیار کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, یہ بڑا مسئلہ ہے.
ایک آخری بات, اپوزیشن نے عید کے بعد کل جماعتی کانفرنس بلائی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہونے میں کامیاب ہو سکے گی؟
اصل میں حکومت کی اور کچھ حکومتی اداروں کے جو اقدامات ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن کو یونائٹ ہونے میں بہت مدد دی ہے, کیونکہ ان کا جو ان کے اوپر ان کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی اگریسو ہے, تو اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اپنی بقا کی خاطر اور اپنے مستقبل کی خاطر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنے ان لوگوں کی ان پارٹیوں کے ساتھ بھی جن کی ان کی مخالفت ہے ان کے ساتھ مل جائیں اور اپنی بقا کا راستہ دیکھیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا, آپ نے دیکھا پی ایم اے جب بھٹو صاحب کے مقابلے میں پی ایم اے بنی تھی تو وہ بھی مجموعہ ازداد تھا, یعنی ایک دوسرے کے مخالف پارٹیاں تھیں لیکن وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کی بقا کے لیے وہ اکٹھی ہو گئی تھی. تو اب بھی تمام یہ صحیح صورتحال ہے کہ حکومت کا رویہ سخت ہے اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں انہیں اپنی بقا اسی میں نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب اور ڈاکٹر نعمان ستار صاحب. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق معاملات طے نہیں ہوتے تو اسے بغیر ڈیل کے الگ ہو جانا چاہیے. ہمارے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ قربان موجود ہیں اس وقت. لارڈ جی, بتائیے کہ یہ مشورہ کس حد تک برطانوی حکومت مان سکتی ہے؟
دیکھیے جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھے ہیں, برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے
جی.
جہاں تک برطانیہ کے اندر بریگزٹ کے حوالے سے نیشن از کمپلیٹلی ڈیوائڈیڈ آلریڈی, اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آدھے لوگ کنزرویٹو پارٹی کے اندر بھی بریگزٹ کرنا چاہتے ہیں, آدھے جو ہیں یورپ میں رہنا چاہتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ڈیل ہونی چاہیے, کوئی کہتے ہیں جی بغیر ڈیل کے نکلنا چاہیے. اسی طرح لیبر پارٹی بھی یہ تقسیم ہے, کچھ لوگ یعنی چاہتے ہیں کہ ڈیل کے تحت ہم نکلیں, کچھ چاہتے ہیں کہ جی بغیر ڈیل کے بھی نکل جا سکتا ہے, اور بہت یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی وہی ہمیں سیکنڈ ریفرنڈم کی طرف جانا چاہیے. بلکہ لیبرل ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے جو کہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا
جی,
کہ یہ پچھلے جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں چند دو ہفتے پہلے ہمارے یورپین یونین کے, تو برطانیہ میں سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دو طبقوں کے دیے ہیں, ایک جو بریگزٹیئرز ہیں جو ہر قیمت پہ یورپین یونین چھوڑنا چاہتے ہیں, نئی پارٹی بنی اس نے بڑا مارکا مارا اور بہت سے زیادہ ووٹ وہ لے گئے, اور دوسرے نمبر پہ جو آئی وہ لیبرل ڈیموکریٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپین یونین کے اندر ہر حالت میں رہنا چاہیے, اور اگر فیصلہ کرنا ہے تو عوام سے بے شک دوسرا دفعہ پوچھ لیا جانا چاہیے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب, یہ ان کی مشورے کا یعنی کیا کہا جائے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا مفاد جو ہے وہ یورپین یونین کے اندر رہنا ہی بہتر ہے. ہمارے یعنی چھوڑنے کا پہلے تو یہ ہے کہ 52 بلین پاؤنڈ ہمارا ڈائیورس بل بنتا ہے جو ہمیں دینا پڑے گا
جی.
اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کیوں اس چیز کو یہ سمجھ رہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا آئرش بارڈر جو ہے وہاں آئرلینڈ کے اندر, کیونکہ ہم نے جو وعدہ آئرشوں کے ساتھ کیا تھا گڈ فرائیڈے اگریمنٹ, اس کے تحت یہ طے کیا تھا کہ ناردرن آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کے درمیان کوئی سخت بارڈر کبھی ہوگا نہیں. اب یہ اگر ہم بریگزٹ کرتے ہیں یورپین یونین سے نکل آتے ہیں تو ہمیں کیونکہ اور تو چار چفیرے برطانی جزائر کے ارد گرد سمندر ہے, صرف آئی لینڈ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں خشکی پہ ہمارا بارڈر جو ہے یورپین یونین کے ساتھ بنتا ہے. وہاں یعنی جس طرح باقی ممالک کے بارڈر ہوتے ہیں جس میں کسٹم بھی ہوتی ہے, امیگریشن بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں ہمیں بارڈر جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہی ہے, اس کے بغیر کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے تحت میرا خیال میں برٹش جو نیشن ہے ایٹ دی اینڈ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اب یونیلیٹرلی اگر ہم اس معاہدے سے نکل آتے ہیں تو اس سے ہمارے جو آئرش بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے دوارا ہمارا معاہدہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اور حالات جو ہیں وہ ملکی مفاد کے خلاف ہو سکتے ہیں. اس لیے ٹرمپ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے جو مشورہ دیا, لیکن اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں. میرا خیال میں برٹش جو پبلک ہے ان کو اس مشورے کو زیادہ اہمیت نہیں دے گی.
بہت شکریہ لارڈ قربان, آپ کسی وقت تقریب میں ہیں, میں نے آپ کا وقت دیا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر لندن سے موجود ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب, اور یہاں نیو یارک سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے کچھ دیر کے بعد. بیرسٹر امجد ملک صاحب, یہ بتائیے کہ ٹرمپ صاحب نے جو بات ایک اور کہی ہے وہ برطانیہ میں تجارت کے حوالے سے ہے. ٹرمپ صاحب نے جو وہاں پر بیان دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ جو ہے ہمارے ساتھ تجارت چاہتا ہے. ٹرمپ صاحب کے الفاظ سن لیجئے, پھر میں آپ سے کمنٹ لیتا ہوں.
There's a lot going on in the UK and I'm sure it's going to work out very well for them. As you know, they want to do trade with the United States and I think there's an opportunity.
وہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے مفاد میں ہی کارآمد ہوگا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کسی وقت بڑے تجارتی معاہدے کا موقع ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کہ برطانیہ کے ساتھ آلریڈی امریکہ کی خاصی تجارت ہے, کیا مزید تجارتی مواقع بھی ہیں یا کوئی اس قسم کی بات زیر غور ہے؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ٹرمپ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جیسے جب برطانیہ جو ہے بریگزٹ کے معاملے کے اوپر کافی زیادہ کا شکار ہے, اور ریسنٹ پولز میں بھی جو ریمین اینڈ لیو والے لوگ ہیں وہ مین اسٹریم پارٹیوں سے آگے جو ہے پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. بالکل ان کے ایجنڈے میں کلائمیٹ چینج اور یہ چائنیز کمپنیوں کے ٹارف اور بزنس کے ریلیشنز کے اوپر بات ہوگی, اور بالکل برطانیہ اور امریکہ کے جو دیرینہ تعلقات ہیں اور بزنس اور ڈیفینس اس میں شامل ہیں, تو میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی فیوچر اسٹریٹجی جو ہے وہ اسے کر سکے جس کے ذریعے وہ ناٹ اونلی بزنس بڑھا سکیں بلکہ چائنیز کمپنیاں جو ٹیرف اوائڈنس کر رہی ہیں, جس کو ان کی نظر ہے کہ چائنا کلیمنگ سپر پاور ہے اور ان کی کمپنیاں برطانیہ سوائل بھی استعمال کرتی ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ برطانیہ اور امریکہ کا کوئی ایسا گٹھ جوڑ ہو جس سے چائنیز کمپنیاں ٹارف دیے بغیر ان سوائل کے اوپر تجارت نہ کر سکیں اور جو ٹیکس لیوی ہے وہ دے سکیں. تو میرے خیال میں جو بزنس جو تجارت جو ہے وہ سر فہرست رہے گی, لیکن ان کے جو مشورے ہیں وہ یورپ اور باہمی تعلقات اور بریگزٹ کے اوپر بھی برطانوی حکومت کو وہ دیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہے گا بیرسٹر ملک. ڈاکٹر زبیر اقبال جی, بتائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ مشرق وسطی میں ایران کے ساتھ امریکہ کا جو تنازع ہے اور کشیدگی ہے وہ بڑے عروج پر ہے, اور برطانیہ کا بھی ایک خاصا اثر و رسوخ ہے اس ریجن میں, تو ٹرمپ صاحب کے اس دورے کو امریکی پرسپیکٹو سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک امریکہ بائی لیٹرل ایکشن لینا چاہتا ہے اور کس حد تک ملٹی لیٹرل پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہے. ابھی تک جو سولوشن کے متعلق سوچا گیا ہے وہ بائی لیٹرل سولوشن ہیں, وہ ملٹی لیٹرل سولوشن نہیں ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے بائی لیٹرل سولوشن ذرا مشکل ہوتے ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, تو دوسرے ممالک کو ساتھ لینا ضروری ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف انگلینڈ بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک جو یورپین یونین کا حصہ ہیں ان کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ممالک ابھی بھی کسی حد تک امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ ابھی تک جو اگریمنٹ ہوا تھا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ نیوکلیئر ایشوز پہ, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کیا یہ جو 3 دن کا وزٹ ہے اس میں وہ کوآپریٹ کرنے کی کوئی طریقہ نکال سکتے ہیں؟ مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے سولوشن پیدا کرنے کے لیے بہت کام کرنا ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، کمپرومائز کرنے ہوں گے، اور وہ کمپرومائز اتنے آسان نہیں جتنے کہ سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب امریکہ کا انٹرسٹ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پس منظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وزٹ میں کوئی اس کے متعلق خاص خاص قسم کی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ جون 5 کی میٹنگ ہونی ہے سیکنڈ وار کے معاملے میں، اور وہاں پر کئی دوسرے اسٹیٹ آف اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ انیشیشن شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے پیرلل ٹریک جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے.
اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال اکبر. بیرسٹر امجد ملک صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی ڈے کے سلسلے میں پریسیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر موجود ہیں، اور یہ تقریبات تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہوں گی اور فرانس میں ہوں گی، تو وہاں پر عوامی سطح کے اوپر اور میڈیا کے سطح پر کیا ریئیکشن ہے؟
جی، ایک تو یہ بات کہ ان کا جو کوئین کے ساتھ جو وزٹ ہوا ہے اس میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے درینہ تعلقات، اور جس طرح کی ان کو وہاں پذیرائی ملی ہے، جس طرح کا ان کو وہ سکاٹش کوارٹرز میں لے جایا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کو تحفے تحائف کتاب دی گئی ہے چرچل کی، اور ان کو پین کا سیٹ دیا گیا ہے، اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جو درینہ تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی سطح پہ موجود ہیں. لیکن جس طرح کا ٹرمپ کا سٹائل ہے، انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے آنے سے پہلے، صادق خان کے بارے میں بھی جملے کہے ہیں، اور لیبر پارٹی کے لیڈر نے بھی ان کے خلاف جو ہونے والے مظاہرے ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ علامتی مظاہرے مانچسٹر، بیلفاسٹ، برمنگھم میں ہوں گے، جو پبلک جو ہے وہ اپنا ایکسپریس کرے گی ڈسینٹ کے یہ جو ڈیوائڈ والی جو بیانات ہیں، یا اس طرح کے نفرت انگیز بیانات ہیں اسپیشلی صادق خان کے خلاف، کہ اس کو کمیونٹی قبول نہیں کرتی. لیکن میں چاہیں گی کہ پیرس اگریمنٹ سے جو امریکہ نکلا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے، وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ کسی طرح امریکہ کو واپس لایا جائے، کہ یہ اگر بڑا ممالک اس میں سے نکل گئے تو یہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرے گا. اور امریکہ چاہے گا کہ انہوں نے ہوائی کی ایک کمپنی کو آگے امریکہ کی سوائل پہ 5G نیٹورک کے سلسلے میں روکا ہے، تو اگر یو کے الاؤ کرے گا ان کو سپلائی کرنے کے لیے، تو وہ ایک وجہ تنازع کل کو تنازع بنے گی کل کو، تو وہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی کوئی دونوں طرف سے کوئی ایسا لایا ملتا ہو جس سے بعد میں آنے والے وقتوں میں کوئی ایشو یا کانفلکٹ کریٹ نہ ہو. اوور آل میں سمجھتا ہوں جو کنزرویٹو سطح پہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات ایک جگہ پہ رہیں گے، وہ جو ہیریڈیٹری معاملات ہیں ان کے اوپر پیش رفت جو ہے اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے ہوتی آئی ہے. عوامی سطح پہ ملا جلا رد عمل ہوگا، کیونکہ جس طرح کا ٹرمپ کا سٹائل ہے، یا جس طرح وہ میڈیا سے کھیلتے ہیں، آج بھی انہوں نے سی این این کو ریبف کیا ہے، تو برطانیہ ذرا کنزرویٹو سوسائٹی ہے، یہاں پہ اس طرح اتنے کھلے دل سے جو ان کے لیڈران ہیں ان کو آپ اگر ریڈیکیول کریں گے تو لوگ اس کو اتنا لائٹلی یا اتنا جو ہے وہ سینس آف ہیومر کی تناظر میں نہیں لیتے اور دل پہ لگاتے ہیں، تو وہ رد عمل جو ہے ان کو دیکھنے کو ملے.
اچھا، یہ جو آبزرور میں صادق خان لندن کے میئر نے لکھا ہے ان برٹش ہے دورہ، مطلب اس سے کیا اس دورے کے اوپر جو ایک چھوٹی سی بدمزگی ہوئی اس کا کتنا افیکٹ ہوگا پولیٹیکلی؟
نہیں، دورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور امریکہ کسی بھی امریکی صدر کا امریکہ برطانیہ میں دورہ ہونا بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ہے، اور ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اس میں پیش رفت ہوتی کمی نہیں ہوتی. جو صادق خان کے بارے میں ان کا ٹٹ فٹ جو جملے ہیں اور جوابات ہیں، یہ ان کا میرے خیال میں بلو دی بیلٹ ہے، یہ ان کے مقابلے میں صادق خان کا لیول نہیں ہے، ان کو اس سطح پہ نیچے جانا نہیں چاہیے ٹرمپ صاحب کو. لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں اگر اس طرح کے چٹکلے چھوڑوں گا تو شاید میڈیا اٹینشن زیادہ ملے گی، تو یہ ان کی میرے خیال میں کوئی سائڈ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرف توجہ دے، اور وہ چاہتے بھی ہیں شاید کہ لوگوں کو وو کرے اور اپنے جو ہارڈ لائنر جو سپورٹر ہے ان کو بتائے کہ میں اس ایک جملے سے میں وہ
بہت شکریہ بہت شکریہ جناب بیرسٹر احمد ملک صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آج 3 جون سے شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے میں توجہ ان دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات پر مرکوز رہے گی۔ ٹرمپ کے خلاف برطانیہ میں جس احتجاج کے منصوبے بنائے گئے ہیں اور امریکی صدر کے برطانوی سیاست پر متنازعہ بیانات کے درمیان برطانوی عوام امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، اس بارے میں لندن سے پیٹسی ودا کوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
سمیں لندن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سرکاری دورے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ اس ملک میں ایک متنازع شخصیت ہیں اور رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی عوام کی اکثریت انہیں منظور نہیں کرتی۔ ایک شہری ٹیڈ ہومز کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ان کے بارے میں ہر چیز عجیب و غریب ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک اور برطانوی شہری ہانا کا کہنا ہے وہ کہہ رہی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی طرح کا رویہ رکھنے والے صدر کو جس انداز کی باتیں وہ کرتے ہیں کس طرح سیاست میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ مذاق خیز ہے۔ اور برگ جیمز کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خاصی اہم بات ہے کہ وہ یہاں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایک سیدھی سادھی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے بہترین تعلقات موجود ہیں۔ ٹرمپ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب انہوں نے برطانیہ کی ایک انتہائی قدامت پسند تنظیم کے مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز کو ری ٹویٹ کیا تھا اور جب انہوں نے برطانیہ کی سراغ رساں ایجنسیوں پر اپنی الیکشن کی مہم کے خلاف جاسوسی کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم اب بھی برطانوی عہدیدار اس پر قائم ہیں کہ دونوں ملکوں کے خصوصی رشتے بالکل پہلے کی طرح ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی قربت مستحکم ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو اب بھی یہ رشتہ موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ برسر اقتدار کون ہے۔ اور جیمز برگ کہتے ہیں میرے خیال میں جدید تاریخ میں یہ ان چند تعلقات میں سے ایک ہے جو حقیقتاً کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ بدترین اور بہترین وقت دیکھا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے قریبی سیاسی، ثقافتی، اقتصادی، فوجی اور تاریخی دو طرفہ تعلقات کو بیان کرنے کے لیے خصوصی تعلقات کی اصطلاح وضع کی تھی۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے سینئر فیلو چارلز کپچن کہتے ہیں
One of the most important successful relationships in history.
وہ کہہ رہے ہیں 19th صدی سے لے کر اب تک تاریخ میں حقیقتاً جو سب سے اہم کامیاب تعلقات رہے ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کے ہیں۔ سمیں تعلقات میں اس قربت کا اظہار کبھی کبھار لیڈرز بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ریگن اور مارگریٹ تھیچر نے، بش اور بلیئر نے، اور اوباما اور کیمرون نے اپنے عہدوں کی میعاد کے دوران کیا تھا۔ بہرحال صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم تھریزا مے کا معاملہ مختلف ہے، خاص طور سے اس کے بعد سے جب ٹرمپ نے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہو جانے کو کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم یہ صرف رہنماؤں کی بات نہیں ہے۔ تجزیہ کار جیکب پارکلاس کہتے ہیں
It's more about the deeply buried relationship between the intelligence services, between the security services, the integration of the militaries, the British students studying in American universities, American film studios collaborating with British
films studios. وہ کہہ رہے ہیں یہ تعلقات کہیں زیادہ بہت اندر چھپے ہوئے ان رابطوں کے بارے میں ہیں جو انٹیلیجنس سروسز کے درمیان ہیں، سیکیورٹی سروسز کے درمیان ہیں، ملٹریز کا اتحاد، امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے برطانوی طالب علم، برطانیہ کے فلم اسٹوڈیوز اور ایکٹرز کے ساتھ اشتراک کرنے والے امریکی فلم اسٹوڈیوز، یہ سب چیزیں اس خصوصی رشتے کی بنیاد ہیں۔ احتجاج منظم کرنے والے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ہزاروں افراد کی شرکت کی توقع ہے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی دوسرے امریکی صدور کو برطانیہ کی جانب سے سرد مہری کے استقبال کا سامنا ہو چکا ہے۔ 1982 میں یہاں نیوکلیئر میزائلوں اور اڈوں کی تنصیب کے بعد رونلڈ ریگن کو، اور سن 2003 میں عراق پر حملے کے بعد جارج ڈبلیو بش کو۔ لہٰذا کسی بھی رشتے کی طرح ان تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔